بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله. کل جہاں سے بحث کا سلسلہ روکا تھا وہیں سے اس کو ہم شروع کریں گے، ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے. عرض کر دوں، خلاصہ کر دوں، قرآن، کربلا اور ہم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے کہ جو ہر روز تلاوت کی جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی لوگوں کی اصلاح تمہاری ذمہ داری لگا دی ہے اللہ نے. کس طرح اصلاح کرتے ہو؟ تم امر بالمعروف کرتے ہو، تم نہی عن المنکر کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا. ان میں سے مومن بھی ہیں لیکن اکثر ان میں سے فاسق. ایک لفظ اللہ نے جو اپنی کتاب میں استعمال کیا ہے، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ ہی کوئی چیز آ کر اس کو بدل سکتی. تو یہ قرآن کا فرمان، اور اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں امام کا فرمان پیش کیا، مظلوم کربلا کا فرمان پیش کیا. انہوں نے اپنی وصیت میں جو محمد ابن حنفیہ کو فرمائی تھی، جو مقصد بیان فرمایا کربلا جانے کا، وہ بھی یہی تھی. فرمایا میرا خروج کا، میرے گھر سے نکلنے کا، میرے مدینہ کو چھوڑنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. اپنے جد کی امت میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اس بگاڑ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. آپ توجہ فرمائیں، عاقلانہ توجہ فرمائیں. خدا نخواستہ ہم کسی تحریف کا شکار نہ ہو جائیں یا نہ ہو گئے ہوں. امام فرما رہے ہیں یہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا، جس طرف، جس راستے پر میرے نانا چلانا چاہتے تھے، جو دین کی اصلی شکل تھی، اسے محفوظ رہنا چاہیے، کیونکہ اب نبی نہیں آنا، اب اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آنا کہ اگر خرابی ہو گئی تو خرابی کی اصلاح ہو گئی. اب میری ذمہ داری ہے وارث رسول ہونے کی نسبت سے، وارث قرآن ہونے کی نسبت سے، اور کبھی قرآن سے جدا نہ ہونے کی نسبت سے، میری ذمہ داری ہے کہ جو بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ، اس بگاڑ کو روکوں، اور جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ایسا کام کروں کہ جو بھی اپنی اصلاح کا طالب ہو اس کے لیے ہدایت کا مینار واضح ہو جائے. اگر امام یزید کو پیغام بھیجتے کہ بس میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم نے وہاں میرا ذکر کرنا ہے، سارے جو سلطنت ہے تمہاری، خلیفہ تم بن جاؤ، میں کچھ نہیں کہتا، بس ہمارا ذکر کراتے رہو، لوگ جو مرضی کرتے رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یزید تو جو مرضی والا ہی تھا، اس کو کوئی پرابلم نہ ہوتی امام کے ساتھ کمپرومائز کرنے. دوسرے لفظوں میں امام اس کی بیعت کر لیتے، مطالبہ کرتے کہ بس تم نے ہمارے نام کی محافل برپا کرنی ہے، فلان کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، تمہاری حرکتوں کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو. ایسا نہیں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. امر بالمعروف کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور میرے جد اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو ان دو باتوں سے، آیت قرآن سے اور فرمان امام سے، ہم نے کیا نتیجہ نکالا کہ یہ وہی بات ہے، یہ دونوں فرامین، ایک آیت اور ایک امام کا فرمان، یہ اسی بات کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے امت کو بتائی تھی کہ قیامت تک قرآن اور میری عترت، میرے اہل بیت، یہ آپس میں جدا نہیں ہو۔ یہ گواہی ہے اسی حدیث ثقلین کی صداقت کی، آیت قرآن بھی اور امام کا فرمان۔ پھر میں نے آپ کی خدمت میں کل جو احادیث پیش کی تھی، عقل کے بارے میں تھی، اور ان کا پیغام کیا تھا، خلاصہ کہ دین اس کا صحیح ہے اور اتنا ہی صحیح ہے جتنا دین کے بارے میں اس کا رویہ عاقلانہ ہے، سوچتا اور سمجھتا ہے۔ میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کی، اور ایک آیت جس پر کل کی گفتگو کا اختتام ہوا تھا، سورۃ الزمر کی آیت تھی، 17 اور 18 نمبر سے ملا کر بنتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ امام نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہشام ابن حکم کو، کہ جو بڑا مشہور صحابی ہے امام کا، اس سے فرمایا تھا، اس روایت کے مطابق اصول کافی میں کتاب العقل والجہل کے اندر جو روایت تھی، کیا فرمایا تھا کہ اے ہشام، اللہ نے اہل عقل اور اہل فہم کو خوشخبری دی ہے اپنی کتاب میں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو سمجھ کر قبول کرتا ہے کسی چیز کو، وہ پھر کسی کے پروپیگنڈے میں آ کے چھوڑ نہیں دیتا، اور جس نے سمجھ کے قبول نہ کیا ہو، اگر کوئی پہلے سے ذرا بھاری بات کرنے والا خطیب آ جائے تو کہتا ہے پہلے کی بات غلط تھی، اس کی بات ٹھیک ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو امام نے فرمایا اپنے اس صحابی کو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں، قرآن میں، اہل عقل اور اہل فہم، فہم یعنی سمجھ، ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے۔ پھر امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورۃ الزمر کی آیت کیا تھی، فبشر عباد، تو خوشخبری دے دیجئے میرے بندوں کو، الذین یستمعون القول، وہ لوگ کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ یستمعون کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے سماع یعنی سننا، ایک ہوتا ہے استماع یعنی غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ آپ نے آیت سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی انشاءاللہ، قرآن پڑھنے کے، یا قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اس کے سننے کے آداب جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود بیان فرمائے ہیں، یہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب تمہارے سامنے میری کتاب کی قرات کی جا رہی ہو، میری کتاب پڑھی جا رہی ہو۔ ہم کس لیے پڑھتے ہیں قرآن؟ اپنی تقریروں سے پہلے مجمع جمع کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کوئی باہر بیٹھ کے گپے لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ مطلوب اور مقصود نہیں ہے جس کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ بندے جمع کرنے کے لیے، یہ بے ادبی ہے قرآن کی۔ یعنی جب اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے تو ادھر ادھر توجہ ہے، اور جب مثلا مولانا صاحب میرے جیسا آ کے یہاں پر تشریف فرما ہوگا، رونق افروز ممبر ہوگا، اب لوگ اس کی بات سنیں گے، یہ بے ادبی ہے قرآن کی۔ قرآن زیادہ امپورٹنٹ ہے دنیا کے ہر مولوی اور خطیب سے، اور اس کی وجہ یہ عدم توجہ کی کہ ہمارے یہاں قرآن کو سمجھنے والی جو ایک خواہش اور تڑپ ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کیوں اس کا بوریا بستر عرصہ دراز سے، کئی نسلوں سے گول ہو چکا ہے۔ لہذا جی، وہ بانی نے اس کو کہا ہوتا ہے کہ جب میں تجھے آنکھ کا اشارہ کروں قاری صاحب، اس کے بعد آپ نے اسٹیج مولانا صاحب کے لیے چھوڑ دینا، تو وہ قاری بھی کس لیے پڑھ رہا ہوتا ہے؟ کہ بس اشارے کا منتظر ہوتا ہے بانی کے۔ یہ ادب قرآن نہیں ہے۔ اللہ نے کیا ادب بتایا؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ، جب قرآن کی قرات کی جائے، جب تمہارے سامنے مثلا قرآن کی قرات کی جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ فَاسْتَمِعُوا وہی استماع ہے، تو پوری توجہ کے ساتھ کان لگا کر اس کو سنا کرو، وَأَنْصِتُوا، اور خاموش ہو جایا کرو، اور یہ انصتو عام خاموشی بھی نہیں ہے، عربی زبان میں مختلف چیزوں کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، انصتو سے مراد وہ خاموشی ہے کہ جو انسان کسی بات کو سننے کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے، غور سے سنو اور سننے کے لیے چپ کر جاؤ، کوئی آپس میں بات مت کرو جب قرآن کی قرات ہو رہی ہو، لعلکم ترحمون، تم ادب کرو گے میرے کلام کا، امید ہے کہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. تو ہمارے ہاں اکثر دیکھتے ہیں نہ قرآن کی قرات جب ہو رہی ہوتی ہے کسی پروگرام سے پہلے، نہ فاستمعوا ہوتا ہے نہ انصتوا ہوتا ہے، تو پھر ترحمون کس کا نتیجہ ہے؟ فاستمعوا کا اور انصتوا کا. تو جب شرط پوری نہیں ہوگی تو نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. میرے مولا کا فرمان آپ سنتے رہتے ہیں، مولا فرماتے تھے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، جب میری خواہش ہوتی ہے مجھے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے. ہمیں بتایا کس لیے؟ اس کیفیت کی تلاش کرو اللہ کی کتاب کو پڑھتے وقت. لیکن ایسا نہیں ہو، توجہ فرمائے، واپس آتے ہیں سورۃ زمر کی اس آیت کی طرف. میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں جو بات کی جا رہی ہے، فیتبعون احسنہ، پھر جو سب سے بہترین بات ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہر سنی ہوئی بات کے پیچھے نہیں چل پڑتے، یعنی اس شخص کی طرح نہیں ہوتے کہ جس کو جو شکل سے بڑا معتبر نظر آ رہا تھا اور دو انسان دو افراد کے جو آپس میں کسی بات پہ جھگڑ رہے تھے، کسی بات کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا ان سے آپس کے جھگڑے کا، تو انہوں نے اس معتبر کو شکل دیکھ کر کے، یہ معتبر ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ آپ ذرا بزرگ معلوم ہوتے ہیں، سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، آپ ذرا ہماری یہ دونوں کی بات سن لیں اور فیصلہ کریں ہم میں سے کون حق پر ہے کون باطل پر. تو معتبر صاحب نے پہلے ایک سے کہا کہ غور سے سنیے گا، ایک سے کہا کہ آپ بتاؤ آپ کا کیا کیس ہے، آپ کا کیا دعویٰ ہے. اب وہ جو پہلا بندہ تھا وہ، اس کی زبان بڑی تیز تھی، بیان اس کا بڑا زبردست تھا، اس نے ایسی سٹوری جیسے آج کل عدالتوں میں وکیل کرتے ہیں، اس نے ایسی چرب زبانی سے اپنا کیس پیش کیا کہ یہ بندہ جو تھا معتبر صاحب، یہ دوسرے کی بات سنے بغیر ہی قائل ہو گیا، کہتا تو حق پر ہے یہ باطل پر. تو دوسرے نے کہا بھائی میری بات تو سن لیں، آپ کو بلایا ہم نے اس لیے کہ آپ سمجھدار ہیں اور آپ میری بات سنے بغیر پہلے کی بات سن کے فیصلہ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بات تو کر لے لیکن بندہ یہی حق پہ ہے. اب جب دوسرے نے بات شروع کی وہ پہلے سے بڑا خطیب نکلا، اس نے ایسی دعاں دار تقریر کی کہ اس کی تقریر سن کے بندہ کہتا ہے نہیں یار تو غلط ہے، یہ والا ٹھیک ہے دوسرے والا. تو ایک بندہ اس ساری داستان کو دیکھ رہا تھا، اس سارے ایپیسوڈ کو دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، اس نے اس معتبر صاحب سے کہا بھائی صاحب میری ایک منٹ ذرا بات سنو کہ قریب آ گئے. وہ قریب گیا، اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان دونوں نے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے بلایا آپ. اس نے کہا جی بالکل. اس نے کہا آپ نے فیصلہ کیسے کریں گے، آپ نے پہلے کی بات سنی آپ نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پھر آپ نے دوسرے کی بات سنی آپ نے کہا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو فیصلہ کیسے کریں گے آپ؟ وہ کہتا ہے تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. جب تک انسان کی اپنی فکر کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی، لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ایک کو سنا واہ واہ کر دی، پھر دوسرے کو سنا پھر واہ واہ کر دی، پھر تیسرے پھر کہتے ہیں کہ یہ پہلا کوئی اور بات کر گیا تھا، دوسرے نے اس کے خلاف بات کی ہے، تیسرے نے خلاف، اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جب خود کوئی اپنی مضبوط بنیاد نہیں ہے تو اینڈ میں کہتے ہیں کہ ہماری سب سے توبہ، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ہمیں کیا دین بتائیں گے. دین سے دوری کا سبب بن جاتا ہے. کیوں؟ اس طرح دین نہیں سیکھا جس طرح دین کے وارثوں نے بتایا ہے. عاقلانہ روش اختیار نہیں کی دین کو سمجھنے. اور آج جو روایات عرض کروں گا اس آیت کے بعد میں وہ اس کے متعلق ہے کہ ہمارے آئمہ نے, ہمارے تربیت کرنے والوں نے, جن کے ذمے اللہ نے انسانیت کی تربیت لگائی ہے, انہوں نے کیا رہنمائی فرمائی ہے کہ دین کو جو سیکھنا چاہتا ہے وہ کس طرح سے سیکھے. اور یہ ان احادیث کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے گا. آیت ہم مکمل کر لیں. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور جو پھر اس میں سے بہترین ہو اس کو فالو کرتے ہیں. اولائکا, یہ اولائکا اشارہ ہوتا ہے عربی زبان میں, یہ وہ لوگ ہیں, اللہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں. اولائک الذین ہداہم اللہ, ان کی اللہ نے ہدایت کر دی, یعنی ان کی روش وہ ہے کہ یہ راستہ ڈھونڈ لیں گے. ان کو اگر کئی راستے دکھائے جائیں وہاں پہ لائٹنگ کر کے اور وہاں پر آتش بازیاں کر کے, یہ آتش بازیوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے, یہ راستے کی لائٹنگ سے اور وہاں کی دکانوں سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. یہ حق کا راستہ اگر کوئی بھی نہ جا رہا اس طرف, یہ اس راستے کا انتخاب کر لیں گے. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی. وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور یہ ہیں صاحبان عقل. اب یہاں بھی ہم توجہ فرمائیں, عقل بھی عربی کا لفظ ہے اور یہ جو الباب ہے لب کی جمع ہے, یہ بھی عربی کا لفظ ہے. الباب میں خاص اشارہ, لب کہتے ہیں کسی چیز کے خالص حصے کو. انسان تقریباً ہر کام میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پر اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. یعنی اس کی خواہش اسے کہتی ہے کہ یہاں پر تجھے پہنچنا ہے, یہ چیز تجھے حاصل کرنی ہے, اس اپنے مقصد کے لیے عقل استعمال کرتا ہے. چور بھی عقل استعمال کرتا ہے, رشوت خور بھی عقل استعمال کرتا ہے, بدکاری کرنے والا بھی اپنی بدکاری کے ہدف تک پہنچنے کے لیے کیا استعمال کرتا ہے, عقل استعمال کرتا ہے. بے عقل تو پکڑے جاتے ہیں جلدی, توجہ فرما رہے ہیں. تو بعض لوگ بڑے ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں جرائم کرنے میں, اپنا نشان ہی کوئی نہیں چھوڑتے اس دنیا میں مثلا. توجہ فرمائیں, لب اس عقل کو کہتا ہے قرآن کہ جب اس سے انسان فیصلہ کروا رہا ہو تو پھر اس عقل کے اندر کسی اور چیز کو دخالت نہ کرنے دے. یعنی عقل کو استعمال کرے اس بات کے لیے ڈیسیجن لینے میں. اگر کوئی دوستی کہہ رہی ہو کہ غلط کام کر, اس دوستی کو ہٹا دے. اگر کوئی رشتہ بیچ میں آ رہا ہو کہ رشتے کا تقاضا ہے کہ تو نے غلط گواہی دینی ہے, تیرا رشتہ دار اس وقت پھنسا ہوا ہے تو نے غلط گواہی دینی ہے, رشتہ داری کو سائڈ پہ کر دے. توجہ فرما رہے ہیں, کوئی تعلق, کوئی رشتہ داری, کوئی دوستی, سخت بات ہے نا, کوئی چیز اس بات کے آڑے میں نہ ہے. مثلا اس نے گواہی دینی ہے تو اس کو فقط اللہ کی کتاب کی آیت اس کو پتا ہو کہ اللہ فرماتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, کہ حق کے لیے, انصاف کے لیے, گواہی کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ. ولو علی انفسکم, اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو. اول والدین, بہت احترام بتایا قرآن نے والدین کا, لیکن اگر مثلا والد نے کسی کا حق مارا ہوا ہے, مومن وہ ہے کہ جو باپ کے سامنے نظریں جھکائے رکھے لیکن گواہی اگر باپ کے خلاف ہے تو وہی گواہی دے. توجہ فرما رہے ہیں, اول والدین والاقربین, یا تمہارے رشتہ داروں میں سے. یہ جو ہے نا, یہ اب پرانی داستانیں بن گئی ہوئی. اب تو گواہیاں بھی بکتی ہیں, اب تو گواہ بھی بکتے ہیں, اب تو قرآن کی بھی جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں, اب تو اللہ کی بھی جھوٹی قسمیں ہوتی ہیں, سب جھوٹ بن گیا. کیوں؟ سب مسلک کے لوگ اس میں انوالو ہو گئے. ہماری جو, ہمارا زوال, ہمارے انحطاط کی نیچے آ جانے کی وجہ آج دنیا میں کیا بن گئی ہے, وہ چیزیں، وہ اصول، وہ قوانین، وہ اقدار، وہ ویلیوز جو اللہ نے بتائی تھی، رسول اللہ نے معاشرے میں ان کو مثلا قائم کیا تھا، اور جن کو پھر تھوڑا بہت جب بگاڑ آ گیا تو مولا نے قیام کیا اپنے زمانے میں، اور اس کے بعد اپنے زمانے میں امام حسن مجتبیٰ نے، اور پھر لکیر کھینچ دی امام حسین نے کربلا میں آ کر. وہ جنگ کیا تھی؟ وہ جنگ یہی تھی. امام نے فرمایا، اپنے خطبات میں فرمایا، آج عرض کروں کہ جو جب حر کا لشکر آیا تھا ان سے خطاب کرتے ہوئے امام نے یہ فرمایا تھا، الا ترون، کیا تم نہیں دیکھ رہے، ان الحق لا يعمل به، تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، وان الباطل لا يتناهى عنه، اور تم نہیں دیکھ رہے کہ باطل سے روکنے ہی نہیں، کوئی روک رہا ہی نہیں ہے باطل سے، لوگ کیے جا رہے ہیں جو ان کے، یہ دین میرے نانا بتا کر گئے تھے. میں اس صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا. عجیب الفاظ ہے. اسی خطبے کے آگے جا کر فرمایا، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر مومن کا جی چاہتا ہے، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے، اپنے ایمان کی شناخت کرے، نہ کہ زمانے بھر کی کرپشن پر راضی ہو کے بیٹھے ہوئے. نہیں، یہ ہمارا معاشرہ کب ٹھیک ہوگا؟ مثال کے طور پر جنہوں نے اپنے مالوں میں حرام کی آمدنی ایڈ کر کے اپنی زندگی کے سٹینڈرڈ اوپر کر لی ہے، ان کو ذرا روک کے دکھائے. یہ تو وہی کرے گا جس کے اندر وہ جذبہ بیدار ہو جائے اپنے امام کے احترام میں جو جناب حر کے دل میں جذبہ بیدار ہو گیا تھا. اور وہ چند لمحات میں اپنی ساری دنیا کو ٹھوکر لگا دی، انہوں نے اپنی جان بھی بیچ دی خدا کے راستے میں اور اپنے امام کے راستے میں، چند لمحات میں. چھوٹا فیصلہ ہے. اس لشکر میں آیا جو امام حسین کو روکنے والا لشکر ہے، اور وہ جو جذبہ بیدار کیا امام نے اس کے دل میں کہ میں بیان کروں گا، اس جذبے نے پھر حر کے سارے جو سابقہ ریلیشن شپس تھی ختم کر دی. جب تک ہمارے اس معاشرے میں اپنی اصلاح سے، اور کس قوم کے پاس بہتر پلیٹ فارم ہوگا امام حسین کے ماننے والی قوم سے اصلاح کا، کہ جن کی تحریک کربلا کا شعار اور نعرہ ہی اصلاح ہے. قیامت کے دن بڑا بھاری وزن ان کی پشت پر لادا جائے گا کہ جو امام کے قیام کا اصل مقصد جو ہے وہ پی جاتے ہیں باتوں، اور طرف لوگوں کے اذہان کو، ذہنوں کو لگا دیتے ہیں. توجہ فرما. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، واولئک ہم اولو الالباب، یہ ہے خالص عقلوں والے. کیونکہ جب یہ میری بات سنتے ہیں تو پھر ظاہر ہے میری باتوں سے ان کی خواہشات ٹکراتی ہیں، کچھ ناجائز خواہشات، یہ پھر ان خواہشات کو سائیڈ پہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں. اپنی عقل کو خواہشات سے بلیک میل نہیں ہونے دیتے، خواہشات کے پریشر میں نہیں آتے اور فیصلہ پھر ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں. یہ جو اللہ نے امانت عطا کی ہے، جس کے بارے میں کل میں نے آپ کی خدمت میں احادیث بیان کی تھی، کہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے مطابق، امام فرما رہے، خدا نے فرمایا تجھے حکم دوں گا، تجھے ہی منع کروں گا، تجھے ہی سزا دوں گا، تجھے ہی جزا دوں گا. اور دوسری روایت کیا تھی؟ کہ جب جبرائیل نے اختیار دیا حضرت آدم کو، انہوں نے عقل کو چنا، جبرائیل نے باقیوں سے کہا دین اور حیا سے کہ چلو میرے ساتھ، دونوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے دین کو بھی اور حیا کو بھی، کہ تم دونوں نے وہیں پہ رہنا ہے جہاں پہ عقل ہوگی. جب یہ کون سی عقل ہے؟ میں ایک اور روایت بیان کروں، اسی کی اگلی روایت ہے، تیسری روایت. امام سے سوال کیا گیا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ کن کے فرامین ہیں جو قرآن سے جدا نہیں، انہی کی باتوں سے پھر بڑھ کر زیادہ کھل کے قرآن مجید سمجھ میں آتا ہے، کتاب بھی بہترین، استاد بھی بہترین. توجہ فرما رہے ہیں، کتاب بھی کائنات کی بہترین اور استاد بھی کائنات کے بہترین. ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا مال عقل، کہ اے فرزند رسول عقل کسے کہتے ہیں؟ اس کو مکس اپ کر گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے آج کل کی سیاست اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ انہوں نے دیکھی کرپشن ہے سیاست میں، توجہ فرما رہے ہیں. اور کچھ لوگ دین سے منسوب اتنی کرپشن کرتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے نفرت ہو جاتی ہے. تمہارا دین ہے، تم مسلمان ہو کہ تم نے یہ، تمہیں تمہارا دین یہ سکھاتا ہے یہ کام کرو، وہ دین سے باہر والا بندہ متنفر ہو جاتا ہے. اسی طرح مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا، جس کو لوگ جانتے ہو غیر جانتے ہو کہ یہ مثلا علی کا شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہے، وہ جب خرابی کرتا ہے پھر علی کے مکتب سے لوگ بیزار ہوتے ہیں. اس بات کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. آپ شیعوں کے فضائل سنتے ہیں، آپ علماء بتاتے ہیں، خطبہ بتاتے ہیں، توجہ فرمائیں. حق ہیں جو فضائل شیعوں کی، جو فضیلتیں بیان کی اہل بیت نے کہ شیعہ جنت میں جائیں گے، یہ باتیں حق ہیں، لیکن یہ آدھا سچ ہے. جنہوں نے شیعوں کے فضائل بتائے انہوں نے شیعوں کی صفات بھی بتائی ہیں، جنہوں نے شیعوں کے مقام بتائے ہیں انہوں نے شیعوں کے اعمال بھی بتائے ہیں. آدھے سچ سے دھوکہ نہ کھائیے، آدھے سچ سے دھوکہ نہ کھائیے. جو آ کے شیعہ کی فضیلت بتائے اس سے کہیے مجھے وہ صفات بھی بتا جو اہل بیت نے شیعوں کی بتائی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. اور جس دن مقامات شیعہ پر بھی واہ واہ ہوئی اور شیعوں کی جو صفات اور ذمہ داری ہیں وہ بتائے جانے پر بھی واہ واہ ہوئی، اس دن ہمارا ٹریک سیدھا ہو جائے گا. ورنہ لوگ عام طور پر یہ صفات بتاتے اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اس پر داد نہیں ملتی اور اس کے بعد انوائٹ بھی کام ہی کیا جاتا ہے، توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے کہ ہم ذمہ داری اپنے، جب ہمیں جنت کی ٹکٹ مفت میں مل گئی ہے تو پھر اپنے کندھے پہ کیوں ذمہ، کیوں ٹینشن لیں ہم امر بالمعروف کی نہی عن المنکر کی، کیوں ٹینشن لیں قرآن پڑھنے کی؟ دنیا کی ٹینشنیں تھوڑی ہیں ہمیں، ایسے جیسے اللہ نے ہمیں صرف دنیا کے لیے پیدا کیا تھا. اللہ نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تھا فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنا رہا ہوں. ہماری حرکتیں ہیں اللہ کے نائب والی. پھر اس انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے 124,000 پیغمبر بھیجے. آئمہ ہمیں عطا فرمائے. اس لیے نہیں ہے کہ میں گناہ چھوڑوں تو نہ، میں اپنی زندگی کی ان سے رہنمائی گائیڈنس تو نہ لوں کہ میں کیسی زندگی گزاروں، صرف یہ چاہوں کہ میں جیسی مرضی زندگی گزاروں ان کے صدقے میں اللہ مجھے معاف فرما دے. یہ غلط ہے. معافی ہوتی ہے، حر کی معافی ہوئی، لیکن آپ کو پتہ ہے حر نے جب احترام کیا بی بی کا، امام نے جو اس کی نبض پہ ہاتھ رکھا تھا اس نے جو احترام کیا، پھر احترام کے بعد اس نے ڈیسیجن بھی لیا. یہ نہیں کہ بی بی کا احترام کر کے اس کے بعد امام کو چھوڑ کے چلا گیا. اس نے کہا بی بی کا احترام تو بہت کرتا ہوں، اس کی طرح نہیں بنا کہ جو مثلا سید سجاد کو رسیاں بھی باندھ رہا تھا اور رو رہا بھی تھا. آپ سنتے ہیں نا، امام نے فرمایا کہ رو رہے کیوں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، رو رہے کیوں؟ کہتا آپ کی مظلومیت تھا. کہا پھر مجھے گرفتار کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ کی گرفتاری پر پیسے ملنے ہیں، میں نہیں پکڑوں گا، کسی اور نے تو پکڑ لینا، تو پیسے میں کیوں نہ لے لوں. یہ ہوتے ہیں کہ دنیا اور اس کو مکس کر کے چل رہے ہوتے ہیں. جہاں دنیاوی مفاد آئے قابل احترام ترین ہستی کو بھی گرفتار کر لو، بہانہ کیا ہے میں نہیں پکڑوں، کسی نے تو پکڑنا ہی ہے، تو آپ کے احترام کرنے والے کو فائدہ ہو جاتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے. لہٰذا گرفتار کر کے امام کو مثلا خوش کر رہا ہے دوسروں کو. ایک سلوات پڑھیے محمد و آل محمد. سوال ہوا عقل کیا چیز ہے، توجہ فرما امام کے الفاظ پر، یہ بھی اصول کافی کے بالکل تیسری یا چوتھی حدیث ہے. شروع میں امام نے فرمایا العقل، عقل وہ ہے ما عبد به الرحمن، اوروں کو عقل مند مت سمجھنا، عقل وہ ہے کہ جو رحمان کی عبادت کرواتی ہے. قرآن سے جدا نہیں ہے نا. کیوں یہ جملہ بولا؟ یہ قرآن سے جملہ نکلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا، اللہ فرما رہا، مگر یہ کہ میری عبادت کرے. تو امام فرما رہا ہے، وارث قرآن کیا بتا رہا ہے، عقل وہ نہیں ہوتی جو چیٹنگ کروائے اور کرپشن کروائے، عقل وہ نہیں ہوتی عقل کیا ہوتی ہے؟ ما عبد بہ الرحمن، عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت کروائے، وَقُسِبَ بِهِ الْجَنَانِ، اور جو جنت میں پہنچا دے، وہ عقل ہے. ورنہ آج کوئی آج بہت چلاکیاں لگاتا ہے، کہتا ہے تمہیں پتہ ہے 10 سال پہلے میری کیا حالت تھی، ایسا میرے ہاتھ میں چابی لگی ہے کہ لوگ خود اپنے مال میرے پاس آ کے خالی کرتے ہیں، اتنی رشوت کھاتا ہوں میں، سمجھتا ہے میں بہت تیز ہوں. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اللہ کے نبی نے گواہی دی، قرآن نے بھی گواہی دی ہوئی ہے اس کی. کھا رہے ہیں، سمجھتے ہیں بہت تیز ہے، اور پھر سمجھتے ہیں رشوت کے مال میں سے مثال کے طور پر میں تھوڑا سا چندہ دے دوں اگر مسجد میں، اگر میں کوئی مدرسہ تعمیر کروا دوں تو یہ جو ہے سارا کیا ہو جائے گا، فلٹر ہو کے پاک ہو جائے گا. سبحان اللہ، کہ دین نہ ہو گیا، کرپشن کا لائسنس ہو گیا کہ تم کرپشن کرو، بےمانی کرو، دوسروں کے مال کھاؤ، دوسروں کے پیٹ پھاڑو، اس کے بعد آ کر اللہ کے کھاتے میں اکاؤنٹ میں بھی کچھ جمع کرا دو، تمہارے سارے گناہ معاف. یہ دھوکہ ہے. اللہ نے جب نماز کا تذکرہ کیا فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز کیا کرتی ہے؟ تاثیر، وہ نماز جو قرآن والی نماز ہے، وہ جو پڑھتا ہے روح کے ساتھ، اسے نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی سے. توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن اگر کوئی بندہ کرپشن بھی کرتا ہے، ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ دیکھنے والے کی نظروں میں کیا تبلیغ کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اس کے دین نے اسے لائسنس دیا ہے کرپشن کا، کہ تو کر کرپشن، آ کے نماز پڑھ، تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو کر کرپشن زیادہ کر لی، اب تو حج پہ چلا جا، تیرے معاف ہو جائیں گے. تو کر لی کرپشن، اب تو جا کے امام حسین کی زیارت کر لے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ دین نہیں ہے. اگر کوئی گناہگار ہو، حکمت کیا ہے زیارات کی؟ اگر کوئی گناہگار ہو، اپنے امام کی بارگاہ میں جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، میرا امام کیسا تھا اور میں کیا کرتا رہا آج تک، شرمندہ ہو جاتا ہے، روتا ہے، امام سے معافی مانگتا ہے، ٹھیک ہو کے واپس آ جاتا ہے، اس طرح جس طرح ہو ٹھیک ہو گئے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام کو بھی چکر دے رہا ہوں کہ میں نے تو نہیں چھوڑنا آپ کا کام. ہاں، میں نے اپنی سفارش قیامت کے دن کے لیے بڑی اچھی پکی ڈھونڈی ہوئی ہے. یہ شفاعت کا بھی جو صحیح تصور ہے، وہ اللہ نے اپنی کتاب میں بڑی اچھی طرح بتایا ہوا ہے. قرآن میں جا کے دیکھیں شفاعت کا مطلب کیا ہے، کن کی، بعض لوگوں کے بارے میں کہا گیا ان کی شفاعت نہیں ہوگی. پھر اہل بیت نے فرمایا ان صفات والے لوگوں کی شفاعت، ان کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ان کا بھی وہ چیزیں بھی پڑھنی چاہیے، وہ بھی بتانے والوں کو بتانی چاہیے. خدا کی رضا کی خاطر لوگوں کی رضا ہاتھ میں آئے یا لوگوں کی رضا ہاتھ میں نہ آئے. فرمایا العقل ما عبد به الرحمن وقصب به الجنان، عقل وہ ہے کہ جو رحمان کی عبادت کروائے اور اینڈ رزلٹ کیا ہو، جہنم نہ ہو یہاں کی تیزیوں اور چیٹنگز کا، جہنم رزلٹ نہ ہو بلکہ کیا ہو، اینڈ رزلٹ جنت ہو. تو پوچھنے والے نے شاید اس کو سمجھ نہیں آئی بات کی. اس نے ایک شخص کا نام لیا جس نے مولا علی کو بہت تنگ کیا تھا، اور اتنا تنگ کیا تھا کہ لوگ مولا علی کو کہتے تھے یہ سمجھدار نہیں، مولا سے کہتے تھے اس کی تیزیوں کی وجہ سے کہ یہ عقل مند نہیں ہے، ہے بہادر لیکن سمجھدار نہیں. اور اس وقت بھی مولا کا گلہ کوفیوں سے یہی تھا، ان سے جنہوں نے مولا کی بیعت کی تھی. جب مولا کو یہ باتیں سننے کو ملتی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں ابو طالب کا بیٹا بہادر تو ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے، آپ بتائیے علی سے بڑھ کر سمجھدار ہوگا؟ علی سے بڑھ کر کون سمجھدار ہوگا؟ کوئی سمجھدار نہیں. اس علی کو یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ علی سمجھ بہادر ہے لیکن اس کو طریقہ نہیں آتا صحیح پر. تو وہاں پھر مولا نہج البلاغہ آپ پڑھیے، مولا فرماتے ہیں کہ اس کی رائے کی کیا حیثیت ہوگی جس کی بات کوئی نہ مانتا ہو، جس کی بات کوئی نہ مانتا ہو. میں نے عرض کیا تھا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور پھر امت کو بتایا کہ یاد رکھو جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو بات اس میں کیا تھی؟ جس نے علی کی اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی. نتیجہ اطاعت پر ہے اور نافرمانی پر. وہ آیات جو تکرار ہوتی ہے ہماری محفل میں وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطیعوا پہ زور ہی نہیں ہوتا، نہ بتانے والے کا نہ سننے والے کا، لہذا اطاعت کے جذبے بھی بیدار نہیں ہوتے، اسی طرح زندگیاں رہتی ہیں. اس شخص نے سوال کیا جو فلان شخص میں تھی، وہ بڑا تیز تھا، وہ کیا تھی؟ امام نے فرمایا وہ شیطنت ہوتی ہے، عقل سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے جو فقط خواہشیں پوری کرواتی ہے، وہ شیطنت ہے. عقل سے ملتی جلتی چیز ہے وہ عقل نہیں، عقل وہی ہے جو میں نے تجھے بتا دیا، جو رحمان کے آگے جھکا دے اور جنت تک پہنچا دے. صلوات پڑھیے محمد والے. اب آپ توجہ فرمائیں، کتاب اصول کافی اس کا ایک مقدمہ ہے، یعنی کتاب العقل والجہل، جہاں سے باقاعدہ احادیث ائمہ شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے محمد ابن یعقوب کولینی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک مقدمہ لکھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہوگا انشاءاللہ، کہ یہ جو کتاب اصول کافی یا الکافی وجود میں آئی ہے، اس کا سبب کیا چیز بنی تھی؟ اس کا سبب یہ بنا تھا کہ ایک شخص نے شیخ کولینی کے جو بہت بڑے عالم تھے، ان کو خط لکھا، اور خط میں اس نے خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ خط بھی اس مقدمے میں جو شیخ کولینی نے لکھا ہے، اس خط کی طرف بھی اشارہ کیا، اس کی باتوں کی طرف. خط میں اس شخص نے شیخ کولینی کو یہ لکھا، اور جب اس خط کو آپ پڑھیں تو آپ کو یوں لگے گا جیسے آج کل کا معاشرہ، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے علم کو چھوڑ دیا ہے اور جہلا کے پیچھے چل رہے ہیں، انہیں نہیں پتا دین کس سے لینا ہے کس سے نہیں لینا. تو عجیب و غریب نت نئی باتیں ایجاد ہو رہی ہیں، نت نئی خرافات آ رہی ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ایک ایسی کتاب لکھ دیں، ایک ایسا مجموعہ ہمیں دے دیں جس میں اہل بیت اطہار کے فرامین موجود ہوں، کہ جو مختلف علاقوں میں لوگوں کے پاس موجود ہو، اہل بیت کے فرامین کے لیے اگر رجوع کرنا چاہیں تو اس کتاب میں سے دیکھ لیں. یہ خط سبب بنا، اور اس کی تڑپ سبب بنی اس خط لکھنے والے کی، کہ شیخ کولینی نے احادیث کو اکٹھا کرنا شروع کیا مختلف ابواب، اور یہ کتاب کافی وجود میں آئی غیبت صغرا کے زمانے میں. اس کے مقدمے میں شیخ کولینی اس شخص کو بتانے کے لیے کہ آئمہ نے جو دین سیکھنے کا، ہمارے آئمہ نے، ہمارے مربیوں نے، ہمارے اساتید نے جو ہمیں دین سیکھنے کا طریقہ بتایا ہے اپنی روایات میں، اس میں سے چند حدیثیں شیخ کولینی نے اس کتاب کے مقدمے میں لائی ہیں. ان میں سے دو یا تین آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. فرماتے ہیں قال العالم علیہ السلام، العالم ہمارے آئمہ میں سے دو آئمہ کا لقب ہے، ویسے تو سبھی عالم تھے اور ان جیسا کون عالم ہوگا، لیکن دو کو عالم کے لقب سے زیادہ یاد کیا گیا. ایک آٹھویں امام اور ایک دسویں امام، ان کا لقب بھی عالم، لوگ انہیں عالم کہہ کر بھی پکارتے تھے. تو یہاں پر علی الظاہر مراد امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے فرامین. توجہ کیجئے گا، امام فرماتے ہیں یہ اب دین سیکھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، دین کیسے سیکھنا چاہیے. فرمایا من دخل فی الایمان بعلم، امام فرما رہے ہیں جو شخص ایمان میں علم کی بنیاد پر داخل ہوتا ہے، علم کی بنیاد پر، نالج کی بنیاد پر، آگے وضاحت ہو جائے، ثبت فیہ ونفعہ ایمانہ، وہ اپنے ایمان پر ثابت بھی رہتا ہے اور اس کا ایمان اسے فائدہ بھی دیتا ہے. جو ایمان کے فائدے ہوتے ہیں کس کو؟ جو علم سے پہنچا ہے ایمان، اس نے جاننے کی کوشش کی، اس نے کچھ نہ کچھ زحمت اٹھائی. وَمَن دَخَلَ فِيهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جو ایمان میں آ گیا تو ہے لیکن بغیر علم کے آیا ہے، میں نے کئی افراد دیکھے ہیں کہ جو ساری عمر ایک بات سنی سنائی پہ نعرے لگاتے ہیں، اس کے قائل ہوتے ہیں، ایک تیز بندہ آ کر غیروں میں سے ٹیکنیکل بندہ ایسا شک پیدا کرتا ہے کہ ان کو اپنا پورا مذہب اس کو زلزلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ بغیر علم. اگر بے علم ہوتا تو فوراً اس کا منہ بند کرواتا، لیکن چونکہ سنا سنایا تو پھر یہ کمزور عمارت ہوتی. جو شخص بغیر علم کے داخل ہوا، امام کے الفاظ دیکھیے، خرج منہ کما دخل، جیسے داخل ہوتا ہے ویسے نکل بھی جاتا ہے، جیسے آیا تھا ویسے نکل بھی جاتا ہے. وہ اسی بندے کی طرح جو کہہ رہا تھا تو حق پر ہے، پھر اس کی بات سن کہتا ہے تو باطل پر ہے، پھر تیسرے سے کہتا ہے تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ جیسے آیا تھا بغیر کسی سالڈ بات کے اسی طرح دین سے نکل بھی جاتا ہے. توجہ فرما. وقال علیہ السلام، اور امام نے پھر یہ فرمایا، یہ حدیث اچھی طرح توجہ فرمائے، من اخذ دینہ من کتاب اللہ و سنت نبی، جس شخص نے اپنا دین اخذ کیا، اخذ کرنا یعنی لینا، حاصل کرنا، ویسے اخذ کرنا پکڑنے کو کہتے ہیں، جس شخص نے اپنا دین لیا اللہ کی کتاب سے، اور وسنت نبی یہ، اور اللہ کے نبی کی سنت سے، یعنی ان کے فرامین سے. برادران اہل سنت حدیث کا سلسلہ رسول اللہ پر روک دیتے ہیں، مکتب اہل بیت والے جو اہل بیت نے ان کو بتایا ہے اور ان کو وہ مانتے ہیں، جو مقام ان کا ہے اس کے مطابق ان کو مانتے ہیں، تو ہمارا حدیث کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اہل بیت اطہار کے فرامین ہمارے لیے رسول اللہ کے فرامین ہیں، اور اہل بیت اطہار نے خود فرمایا، بتایا، وضاحت فرمائی ہے کہ ہم تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں کوئی اپنے پاس سے نئی بات نہیں بتاتے، ہم تمہیں رسول اللہ کا فرمان بتاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، ہم تمہیں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، سخت الفاظ ہے، اگر ہم خود سے کرتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہم تمہیں وہی بتاتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا ہے. توجہ فرما رہے ہیں، تو لہذا ہمارے یہاں سنت مکتب اہل بیت میں آگے تک چلتی. تو جس نے اپنا دین، امام فرما رہے ہیں، اللہ کی کتاب سے لیا، بس پہلا سٹیپ کیا ہے؟ اللہ کی، حدیث ثقلین کی دوسری شکل، انہیں کو تھامنا ہے نا دونوں کو. فرما رہے تم میں سے جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، لفظ دیکھیے، زالت الجبال قبل ان یزول، یہ اتنا مضبوط ہوگا، اتنے مضبوط قدم جمے ہوں گے اس کے دین میں، اپنے عقائد میں، اپنے نظریات میں، کہ اگر کوئی، یہ لفظ میرے ہیں بذات کے لیے، اگر کوئی زلزلے آ جائے، طوفان آ جائے، آندھیاں آ جائیں، اتنی زبردست ہو کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، جس نے اس طرح دین سیکھا ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا. اب یہ پہلا طریقہ دین سیکھنے کا، پھر امام نے اس کے برعکس بتایا، فرمایا وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ، اور جس نے اپنا دین لوگوں کی زبانوں سے لیا، ادھر گیا کچھ سنا، ادھر گیا کچھ سنا، دادا سے کچھ سنا، دادی سے، نانی سے، ٹیچر سے کچھ سنا، پان والی دکان پہ کچھ سنا، دوستوں سے کچھ سنا، فلان سے کچھ سنا، اس مجموعے کا نام دین رکھ دیا اسے. من افواہ الرجال، لوگوں کے منہ سے سنتا ہے، وہ روش نہیں کرتا کہ جو امام بتا رہے ہیں. وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ رَدَّتْهُ الرِّجَالِ، لوگ اسے دین سے نکال بھی دیں گے. وہ پہلی والی حدیث، جو علم سے آیا ثابت بھی رہے گا اور ایمان اسے فائدہ بھی دے گا، اور جو بغیر علم کے آیا، اس کا مطلب یہ اگلی حدیث وضاحت میں آگی، تفسیر ہے اس کی، بغیر علم کے آنا یعنی سنی سنائی پہ، بچپن سے سنتا آیا اور پکا بھی ہو گیا اس کے دماغ میں، اتنا پکا ہو گیا کہ کوئی قرآن کی آیت اس کو سنائے، اسے اپنے پہ غصہ نہیں آتا، آیت پڑھنے والے پہ غصہ آ جاتا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ تو آیت ہے قرآن کی، لیکن اس کے نظریے کے خلاف. آپ ذرا تھوڑا سا میرے اس میں شامل ہو کے مجھے جواب دیجیے گا. دو روشیں بتائی اس حدیث میں امام نے, بس میری گفتگو, آج کی گفتگو آخر کی طرف آ رہی ہے. دو روشیں بتائی, ایک روش کیا ہے؟ قرآن سے اور سنت رسول سے, ٹھیک ہے, دین لے. اور جو دوسرا طریقہ بتایا وہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ صرف سن کے نہیں لے قرآن اور حدیث, بلکہ خود بھی دیکھے. قرآن کو تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے نا. ابھی قرآن کی طرف انشاءاللہ یہ گفتگو آئے گی. قرآن کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا ہے اس کتاب پر, وہ بھی کچھ کم نہیں ہے. اللہ کے نبی نے دو چیزیں چھوڑی, دونوں مظلوم ہیں, دونوں مظلوم ہیں. توجہ فرمائیں, جو قرآن و سنت سے دین لے اور جو لوگوں سے سن سنا کے لے. آپ سے سوال ہے, ان دونوں میں امام نے کس روش کو ٹھیک روش کے طور پر بیان فرمایا؟ جی قرآن و سنت, ایسا ہی ہے نا. لیکن ہماری روش کون سی والی, پہلی یا دوسری؟ جی تھوڑا سا اونچا بولیے اور ایک نعرہ بھی لگا دیجیے. میں نے کہا کہ اللہ نے سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی ہے وہ یہ عقل. عقل انسان کو بچا لیتی ہے دھوکے سے, اور کائنات کا سب سے بڑا دھوکہ وہ ہے جو دین کے بارے میں کھا جائے انسان. کائنات کی سب سے بڑی, سب سے زیادہ نقصان دہ غیر سنجیدگی وہ ہے جو انسان کی دین کے بارے میں. یہ دین اتنا قیمتی ہے, جس قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں وہ دین کی خاطر دی. ایک اور روایت سن لیجئے اور یہ سلسلہ آج کا ہم تمام کرتے ہیں. وہیں پر یہ ساری روایات شیخ کلینی نے اکٹھی ذکر کی. یہ ساری روایات شیخ کلینی نے مقدمے میں, اصول کافی میں اکٹھی ذکر فرمائی. تیسری, وقال علیہ السلام, اور امام نے فرمایا, من لم يعرف امرنا من القرآن, جس شخص نے ہمارے امر کو, من جس نے, لم يعرف نہ پہچانا, يعرف یہ وہی معرفت والا, ٹھیک ہے نا, یعنی پہچاننا کس چیز کی, شناخت کرنا, جس نے نہ پہچانا کس چیز کو, امرنا ہمارے امر کو, ہماری باتوں کو, ہمارے فرامین کو, جس نے نہ پہچانا کیسے, من القرآن, قرآن سے. یعنی اس کے پاس ایک ذخیرہ ہے جو پرکھنے کے لیے دیا گیا, کیونکہ ائمہ کو معلوم تھا لوگ ہمارے نام پر جھوٹ بولیں گے. اور یہ ائمہ کے نام پہ جھوٹ بولنا, یہ بعض لوگوں کے لیے, دنیا پرستوں کے لیے بڑا آسان تھا اپنے مفادات کے لیے. اور یہ فقط ائمہ کے ساتھ نہیں ہوا, یہ شیعہ سنی روایات میں ہے کہ رسول اللہ کی اپنی زندگی میں اس قدر لوگوں نے رسول اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا, اور اس خطبے میں فرمایا کہ میں سن رہا ہوں کہ میرے بارے میں کثرت سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, تو یاد رکھو جس نے جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات مجھ سے منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. اس لیے کہ میری باتیں تو لوگ دین کے طور پر لے لیں گے اور بجائے ہدایت کے گمراہ ہو جائیں گے. تو جو جھوٹ بولنے والا اس گمراہی کی بنیاد رکھ رہا ہے جھوٹ بول کر میرے نام پر, وہ جان لے کے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. تو بولنے والوں نے بولا جھوٹ, ائمہ پر جھوٹ بولا, ائمہ کی اپنی روایات اور گواہیاں موجود ہیں. نام لے لے کر ائمہ نے بعض بڑے جھوٹوں پر لعنتیں کی ہیں, جنہوں نے خود گھڑ کے احادیث ائمہ کے نام پر شامل کر دی تھی شیعوں کی کتابوں میں. یہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, اور شیخ کلینی بتا رہے ہیں کہ دین سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. امام کا فرمان, من لم يعرف امرنا من القرآن, جو سنتا ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے, قرآن سے مانوس نہیں ہے کہ کوئی تو معیار ہو اللہ کا دیا ہوا کہ دیکھے کہ یہ ٹکراؤ والی بات ہے یا ٹکراؤ والی بات نہیں ہے. جس نے ہمارے امر کو قرآن سے نہ پہچانا, لم يتنكب الفتن, وہ فتنوں سے نہیں بچے گا. ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں, قرآن ہم نے پڑھا ہو، قرآن سے ہم مانوس ہوں، قرآن کی آیات ہمیں پتہ ہوں، تاکہ اگر کوئی خلاف قرآن بات سنے تو ہم چونک جائیں. ہم نہیں چونکتے، اس لیے کہ ان احادیث کے معاملے میں بھی ہمارا دین جو ہے وہ سنا سنایا ہے. یہ والی روش نہیں. یہ احادیث آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے قلب میں، دل میں سوچیے، آپ نے یہ احادیث اپنی زندگی میں کتنی دفعہ سنی؟ حالانکہ یہ شیخ کلینی نے دین سیکھنے کا طریقہ جو آئمہ نے بتایا ہے اس کے عنوان سے بتائی اس کو، کہ اگر یہ جو معاشرے میں گمراہیاں پھیل رہی ہیں اور نئے نئے چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو دین کو اس طرح سیکھ جس طرح دین کے وارثوں نے بتایا ہے، نہ کہ سنی سنائی پہ چلو گے تو پھر یہ کام اپنی ٹھیک راستے کی طرف نہیں جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. وقت تمام ہوا آج کی گفتگو کا. آج تیسری محرم الحرام ہے، اور رسم ہے کہ امام کے ساتھیوں میں سے ایک ایسا ساتھی کہ جس کی چند لمحات میں تقدیر بدل دی کربلا نے، اس ہستی کا، یعنی جناب حر، حر یعنی آزاد، اور امام نے بھی آخر میں اس کی لاش پر آ کر فرمایا تھا کہ حر، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی، انہیں کام ایسا کر، تجھے اپنا صحیح فیصلہ کرنے میں دنیا کی کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی، روک نہیں سکتی. ان چند جملوں کو آپ سماعت کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو وسیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دل ہی دل میں یہ بھی عرض کرتے جائیں کہ خدایا، جو ایمان نے جملہ بولا تھا حر، اور اس جملے کو سن کر امام کی والدہ کے احترام میں حر پر جو اثر ہوا تھا، پروردگارہ ہم بھی دنیا میں گرفتار ہیں، گناہوں میں گرفتار ہیں، محرم کے ابتدائی ایام ہیں، اس امام کے صدقے میں حر والا جذبہ ہمارے اندر بھی بیدار ہو. آپ کو معلوم ہے حر وہ پہلا شخص ہے جس نے امام کو روکا ہے. مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں، امام کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں ہے کہ ایک ساتھی امام کا اچانک تکبیر بلند کرتا ہے، اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، لیکن اس موقع پر تو نے تکبیر کیوں کہی؟ اس نے کہا مجھے کھجوروں کے درخت دکھائی دی. امام نے باقی ساتھیوں سے پوچھا تمہیں بھی دکھائی دے رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کھجوروں کے درخت نہیں، ہمیں نیزوں کی نوکیں دکھائی دے رہے. وہ چلنے والے قریب آ گئے، 1000 کا لشکر لے کر ابن زیاد کے حکم کی اطاعت میں. توجہ فرمائیں، ساری عمر بھی اگر غلطی میں گزری ہو، ایک چند لمحات حسین کی اطاعت میں گزر جائے تو بھی جنت مل جائے. یہ حر کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے. روایات یہ بتاتی ہیں ساقی کوثر کے نواسے ہیں، جیسے ہی حر کا قافلہ آیا پانی ان کا ختم ہو چکا تھا، سب پیاسے تھے. امام نے بات چیت کے آغاز سے پہلے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان کے انسانوں کو بھی سیراب کرو اور حیوانوں کو بھی سیراب کرو. گویا کہ امام پیغام دے رہے تھے، ہمارے پاس جو بھی آ جائے ہم اسے دنیا میں بھی سیراب کر دیں گے، اور جب قیامت کی پیاس میں آئے گا ہمارے پاس تو ہم اپنے ماننے والوں کو قیامت کے دن بھی سیراب کر دیں گے.
محمد والے محمد بلند در صلوات.
تو امام کے ساتھیوں نے سب کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد امام نے پوچھا کہ حر، الینا ام علینا، میری مدد کے لیے میرے پاس آئے ہو یا میرے خلاف میرے پاس آئے؟ اور نے کہا بل علیک، بلکہ آپ کے خلاف آیا ہوں، ابن زیاد کا حکم ہے کہ میں آپ کو لا کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کروں، آپ کو گرفتار کروں۔ امام نے فرمایا کہ ایک جملہ بولا امام کہ اس جملے نے حر کی تقدیر بدل دی۔ کتنی عظیم ہے امام حسین کی ماں! اس بی بی کے احترام نے حر کی تقدیر بدلی۔ اور میں یہاں پر میرے ذہن میں آ گیا، میں عرض کر دوں، ساری کائنات میں بڑے بڑے رتبے اور مقامات والی خواتین گزری ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں آپ کو شیعہ حتی اہل سنت کی کتب میں کوئی اور ایسی خاتون نہیں ملے گی جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا یہ فرمان ملے گا ہمیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور ساری مخلوقات حشر میں جمع ہوگی، اچانک اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری گزرنے والی۔ کتنا مقام ہے جناب سیدہ کا! امام حسین نے حر کی ماں کی توہین کے لیے نہیں، لیکن حر کے قلب پر وہ ضرب لگانے کے لیے کہ جو زنگ کو دور کر دیتی، امام نے فرمایا جب اس نے لگام پکڑی امام کے گھوڑے کی، امام نے فرمایا سکلت کا ام کا ما ترید، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر تو کیا چاہتا ہے؟ یہ جملہ سننا تھا، حر غیرت مند تھا، ایک دفعہ پلٹا اور امام کی طرف رک کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی بڑے سے بڑا بھی ہوتا اور میری ماں کا اس طرح ذکر کرتا تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں وہ ہستی ہے کہ سوائے خیر کے میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ساتھ ساتھ چلنا شروع کرتا ہے اور امام کے، مختصر کروں، دسویں عاشور کا دن آ گیا، اور شاید یہ سمجھ رہا تھا، اس کے تصور میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعاً یہ لوگ امام حسین کے قتل کے درپے ہو جائیں گے۔ عاشور کی صبح جاتا ہے ابن زیاد کے پاس، ابن سعد کے پاس، اور اس سے سوال کرتا ہے کہ اے ابن سعد، کیا واقعاً حسین سے جنگ کرنی ہے ہم نے؟ کیا واقعاً نواسۂ رسول کو قتل کرنا ہے ہم نے؟ وہ لعین اس کو جواب دیتا ہے، ہاں ہم نے نواسۂ رسول کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے، حر جب اس کے پاس سے واپس لوٹتا ہے تو حر کے بدن پر ایک عجیب کپکپی تاری ہے۔ ایک حر کے لشکر کا شخص، حر بہادر تھا، حر شجاع تھا، ایک لشکر کا شخص جب حر کے بدن پر نگاہ ڈالتا ہے، حر سے کہتا ہے، حر تیرے جیسا شخص کہ جس کو اگر کوئی مجھ سے پوچھے اس لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موت کے خوف سے گویا تیرے بدن پر کپکپی تاری ہے۔ اور نے فرمایا اے شخص، موت کے خوف سے میرے بدن پر کپکپی تاری نہیں ہے، لیکن میں تجھے بتاؤں، میں اپنے آپ کو اس وقت جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، اور گویا مجھے اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہوں تو حسین کے ساتھ مل کر جنت میں چلا جاؤں، اور چاہے تو حسین کو چھوڑ کر جہنم میں چلا جاؤں، اور خدا کی قسم میں سوائے جنت کے کسی چیز کو اختیار نہیں کروں گا۔ حر نے آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے چلانا شروع کیا، امام حسین کے خیموں سے قریب ہونے لگا، حر کے بیٹے کی نگاہ پڑی، باپ سے سوال کرتا ہے، بابا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ حر بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا میں امام حسین کی خدمت میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا کیا میں بھی آ سکتا ہوں؟ حر نے کہا، بسم اللہ، جہاں میں جا رہا ہوں تو بھی آ جا۔ بختل کے لفظ ہیں۔ جب حر خیموں کے قریب جاتا ہے، امام حسین کے ساتھی اطلاع دیتے امام کو، اے فرزند رسول، حر خیموں کے قریب آ رہا ہے۔ وہ سمجھے شاید حر کسی بری نیت سے آ رہا ہے۔ امام نے جو جملہ بولا، کہا علی اکبر، عباس، اٹھ کے میرے حر کا استقبال کرو۔ اب یہ وہ حر نہیں رہ گیا، حر کا استقبال کرو۔ حر امام کی خدمت میں آتا ہے، عزادارو جملہ سنیے گا، حر امام کی خدمت میں آتا ہے۔ مقتل کے الفاظ بعض روایات میں یہ ملتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھے ہیں اور دونوں نظریں زمین پر جھکائی ہیں، آ کر امام کی خدمت میں پیش ہوتا ہے اور بس ایک جملہ عرض کرتا ہے امام کو سلام کرنے کے بعد کہ اے فرزند رسول، آیا مجھ جیسے گناہگار کی بھی توبہ کا دروازہ کھلا؟ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں نے آپ کا راستہ روکا، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، میں اتنا بڑا گناہگار ہوں، میں نے رسول کی بیٹیوں کو ڈرایا، میری وجہ سے رسول کی بیٹیاں خوف زدہ ہوئی، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ وہ رحمت للعالمین کا فرزند اس آنے والے سے کہتا ہے، ہاں حر تیری توبہ قبول ہے۔ یہ حر امام کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اے فرزند رسول، بس میں رکوں گا نہیں، مجھے ایک اجازت دے دیجئے کہ میں علی کی بیٹیوں سے جا کے ایک دفعہ معافی مانگ لوں۔ امام نے اجازت دی، حر سر جھکائے چلتا ہوا بیویوں کے خیموں کے پاس آیا، دو زانو ہو کر خیموں کے سامنے بیٹھ گیا، ایک جملہ یہ بولا کہ کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی، اور دوسرا جملہ یہ بولا، سنیے گا آزادھارو، دوسرا جملہ جس نے حر کی تقدیر بولی تھی، جناب سیدہ حر کی فکر سے باہر نہیں گئی تھی، بیویوں سے خطاب کر کے کہتا ہے، قیامت کے دن رسول کی بیٹی سے میرا شکوہ نہ کیجیے گا، رسول کی بیٹی کو میری شکایت نہ کیجیے گا، میرے اس گناہ کو معاف کر دیجیے۔ آزاداروں خیمے سے گریے کی آوازیں بلند ہوئی، حر نے آ کر امام سے اجازت مانگی۔ حر کا بیٹا پہلے گیا، بس آخری جملہ، حر کے بیٹے نے کہا، بابا میں آپ سے پہلے جاؤں گا، میدان میں نکلتا ہے، شجاعت کے جوہر دکھاتا ہے، اچانک اپنے باپ کو پکارتا ہے کہ بابا آئیے میری خبر لیجئے۔ حر تو ظاہر بات ہے بھوکے پیاسے نہیں تھے، وہ تو حسین اور ان کے گھر والے بھوکے پیاسے تھے۔ حر تیزی کے ساتھ اپنے بیٹے کی پکار سن کر اس طرف جاتے ہیں جہاں بیٹا زمین پر گرا ہے۔ عزاداروں، ساری بھوک اور پیاس کے باوجود کیا دیکھا حر نے؟ کہ حر سے پہلے حسین اس کے بیٹے کے پاس پہنچے ہیں، اپنی گود میں حر کے بیٹے کا سر رکھا ہے۔ حر کہتا ہے، مولا آپ نے کیوں زحمت کی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ بس انسان اگر تصور کرے تو امام نے گویا حر سے یہ کہا ہوگا، حر میں جانتا ہوں کہ جوان بیٹے کی لاش اٹھانا کتنا سخت ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اے حر، آپ اس وقت نہیں ہوں گے کہ جب حسین اپنے جوان کی لاش پر پہنچیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔